الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب قضاء کا باب زیر بحث ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع نقضی الا فی شعبان. فرماتی ہیں کہ مجھ پر بعض اوقات رمضان کے روزے فرض ہوتے تھے، یعنی روزے رہ گئے ہوتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو جو خاص صورتحال پیش آتی ہے اسی کی وجہ سے رہ جاتے تھے. کانا یکون علیہ صوم من رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رہ گئے ہوتے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے. فما استطیع نقضی الا فی شعبان، تو میں شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں انہیں پورا نہیں کر پاتی تھی. یعنی ایسی صورت رہتی کہ یہ موقع نہ ملتا کہ میں نفل روزے رکھ کے، جیسے آپ عام دنوں میں کرتے ہیں، ان کی جگہ رمضان کے روزے رکھ لوں. اور شعبان آ جاتا، شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا تھا جس میں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیتی تھی. قال یحیی بن سعید تانی شغل من النبی او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک تبصرہ ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ غالباً اس لیے ہوتا تھا کہ باقی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کو مشغولیت رہتی تھی. یعنی یہ پسند نہیں کرتی تھیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے الگ رکھیں، تو اس کے لیے روزے مؤخر ہوتے رہتے تھے یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا. یہ تو خیر ان کا قیاس ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رہ جائیں تو مشکل ہوتی ہے رکھنے میں عام طور پر. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا اس مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اچھا اب رکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات مؤخر ہوتے رہتے ہیں. تو ایک فضا بن جاتی تھی، جیسے کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں حضور بھی زیادہ روزے رکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو یہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس میں اپنے روزے پورے کر لیا کرتی تھی. اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ کوئی تعمیمی بیانات نہیں ہوتے. یعنی یہ واقعہ دو دفعہ ایک دفعہ بھی پیش آیا تو اس اسلوب میں بیان کیا جا سکتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا تھا. ایسا بارہا ہوا ہوگا کہ انہوں نے باقی مہینوں میں یا باقی دنوں میں بھی روزے رکھ لیے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پورا سال گزر گیا اور پھر شعبان ہی کے مہینے میں روزے رکھے. اس کو انہوں نے دو چار دفعہ کی ایک بات ہے جس کو اس طریقے سے بیان کر دیا. جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات بعض اوقات اسی اسلوب میں بیان ہو جاتے ہیں. وعن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للبرات ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تازن فی بیتہ الا باذنہ. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے. یعنی ظاہر ہے کہ اس سے بھی کیا مراد ہے، رمضان کے روزے تو اس سے مراد نہیں ہو سکتے. نفل روزے، رمضان کے روزوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے یہ اصول بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روایتوں میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ اپنے محل کے لحاظ سے ہوتی ہیں، ان کو ایک عام حکم نہیں سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت کی ضرورت ہوگی، نفل روزوں کے معاملے میں یہ ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ گھر میں کوئی تلخی پیدا نہ ہو، باہمی موافقت سے، باہمی محبت سے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی شخص پر، وہ مرد ہو یا عورت، عبادت کا یا نوافل پڑھنے کا یا روزے رکھنے کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ رفاقت کی زندگی ہے، اس میں ایک دوسرے کا محتاج ہو کر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ رویے تلخیوں کا باعث بن جاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع کا خیال رکھنا چاہیے. یہ گھر ہے، خاندان ہے، اس کے اندر کوئی تلخی نہ درائے، اس کو ملحوظ رہنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ ولا تازن فی بیتہ الا باذنہ، یعنی گھر میں کسی کو داخلے کی اجازت بھی دیتے وقت شوہر سے معلوم کر لینا چاہیے. یہاں بھی وہی مقصود ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ چیز کل فتنے کا باعث بن جائے اور تلخیاں پیدا ہو جائیں، تو یہ خیال کر لینا چاہیے. اس میں بھی جو یہ فرمایا ہے کہ لا تازن فی بیت ہی الا باذنہ، تو اس کو آپ یہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے معنی یہ کریں کہ اگر ماں باپ گھر میں آئیں اور بہن بھائی گھر میں آئیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اس کا بھی ایک بحل ہے. یعنی کوئی ایسا شخص اگر گھر میں آتا ہے جس کے بارے میں کسی فتنے کا اندیشہ ہے، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پر شوہر کو اعتراض ہوگا یا بیوی کو اعتراض ہوگا، تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک موقع و محل ہے ان باتوں کا، جس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمدہ تلقین فرمائی، اس کو بالعموم راوی حضرات اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں. یعنی ہر بات ایک موقع کی ہوتی ہے، ایک محل کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں خود تخصیص پیدا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن روایتوں میں نہ سیاق ہوتا ہے نہ سباق ہوتا ہے، کبھی بات پورے سیاق و سباق سے بیان ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرح کے تعمیم کے اسلوب میں. تو اس میں دین کے سب احکام کو سامنے رکھ کر، اس کے نظم کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں خود سمجھ لینی چاہیے. تو میرے نزدیک یہاں جو پہلی بات فرمائی ہے، اس کا تعلق رمضان کے روزوں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، ان کے لیے کوئی مسلمان، مرد ہو یا عورت، کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے. نفل روزوں میں البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل نماز ہے، نفل روزے ہیں، ان میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا رویہ یا کسی اور فرد کا رویہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے. چونکہ میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بڑی حد تک بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل محتاج اور محتاج علیہ کے تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو مرضی سے ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو ظاہر ہے مرضی سے پڑھنے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا. اگر کوئی نفل روزہ رکھنا ہے یا اور کوئی نفل عبادت کرنی ہے، تو اس میں سلیقہ یہی ہے، یا گھر کو اور خاندان کو اچھے اسلوب میں چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ اجازت لے لی جائے. اور یہی صورت گھر میں کسی آنے والے کے بارے میں ہے. گھر میں آنے والا اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اعتراض سامنے آ سکتا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اجازت لے لیں. اس کا تعلق ماں باپ کے آنے سے، بہن بھائیوں کے آنے سے، قریبی اعزہ کے آنے سے نہیں ہے. وان معاذۃ الادویہ انہا قالت لعائشت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ قالت عائشہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. معاذہ ادویہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا، یہ حائضہ عورت کا، ایام والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کریں. تو سیدہ نے فرمایا کہ یہی دین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ہم روزے پورے کریں، لیکن نماز پوری کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا. تو یہ انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ دین میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے، کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. البتہ یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ نہ پوچھنے میں کوئی معنی ہے نہ سمجھنے میں کوئی معنی ہے. تو ادنا تامل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ عورتوں کو جو صورت پیش آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں پیش آتی ہے, تو اس میں اگر ہر مہینے کی نمازیں بھی پوری کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ زیادہ مشقت ہو جاتی. عبادات میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مشقت کو ایک حد میں رہنا چاہیے. معاف کیجیے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی, یعنی یہ تقاضا نہیں کیا کہ پانی نہیں مل رہا تو دو میل چار میل دوڑیے اور جا کر پانی تلاش کیجیے, بیماری یا کوئی مرض ہے تو اس میں بھی جب تک آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ مل جائے کہ مر ہی جائے گا آدمی تو بہرحال اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے, ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا بلکہ اس میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے. اور یہ اصول بھی بتا دیا ہے کہ عبادات کے باب میں اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے. ویسے تو اللہ کی ساری شریعت میں یہ اصول کار فرما ہے, عبادات میں خاص طور پر رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک زحمت دینا کسی طرح موضوع نہیں تھا, لیکن روزے پانچ سات دس اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں. کوئی دو ایک ماہ میں رکھ لیے, تین ایک ماہ میں رکھ لیے, تو دو تین ماہ میں بھی اگر پھیلا دیں اور ہر مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی سے سال بھر میں پورے ہو جاتے ہیں. اور یہ اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے روزے تو مؤخر ہو جاتے تھے جو مجھے پورے کرنے ہوتے تھے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا. شعبان کے مہینے میں چونکہ رسول اللہ بھی روزے رکھتے تھے تو اس وجہ سے میں رمضان سے پہلے شعبان میں یہ فرض پورا کر لیا کرتی تھی. تو یہ سب صورتیں بالکل جائز ہیں, ان میں کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے. دین کے معاملے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اصول میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یسر کو پسند کیا ہے, آسانی کو پسند کیا ہے, اس میں مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہا. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مشقت ہے جو ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے یا جو تقاضے کیے گئے ان میں بھی ہوگی, یہ غیر معمولی مشقت ہوتی ہے جو زیر بحث آتی ہے. تو یہ بات بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہر مہینے خواتین سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کریں تو یہ تکلیف مالا یوتاق بن جاتی, زیادہ مشقت بن جاتی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا, صرف روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پورے کر لیے جائیں. وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صوم صام عنہ ولیہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پر کچھ روزے باقی تھے, یعنی روزے باقی تھے ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوں گے کہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر, تو وہ روزے چھوٹے ہوئے تھے, یہ خیال تھا کہ آدمی بعد میں رکھ لے گا لیکن وفات ہو گئی. تو فرمایا کہ اگر اس کا ولی یعنی جو اس کے بعد اس کے ورثہ ہیں وہ اس سے میراث تو پا رہے ہیں, اگر اس کے اوپر یہ جو ذمہ داری تھی اس کو بھی پوری کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت خیر کی بات ہے. دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا حوصلہ نہ ہو یا اس کی ہمت نہ ہو تو فدیہ ہی کم سے کم دے دیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ ذمہ داری کو ادا کرنا, قرض کو ادا کرنا کوئی چیز لازم تھی اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا, تو اس میں اگر اولیاء اس کو پورا کریں گے تو اس کو بھی اجر ملے گا اور ان کو بھی اجر ملے گا. یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے, اس کے مباحث بالکل الگ ہیں. یہ تو اس سادہ اصول پر مبنی ہے کہ ہم نے اگر ایک باپ سے میراث پائی ہے اور اس کے کمائے ہوئے میں حصے دار ہوئے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری اگر ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اسی پر دنیوی معاملات کو قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بڑا بھائی یا اور کوئی شخص جس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی وہ کہیں قرض چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ممکن حد تک اگر ایسا ہو سکے تو یہ باعث اجر بنے گا، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہ یہ ہے نہ اس سے استنباط کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. غام صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مذہبی بحثوں میں جب الجھتے ہیں اور مذہب پر تنقید بھی کرتے ہیں تو ایک پہلو کہتے ہیں کہ علماء کے ہاں یہ جو مذہب کی بحثیں ہیں، کیل کال ہیں، ان میں ایسے سوالات زیر بحث آتے ہیں کہ جن کا علم سے، قرآن مجید سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی میں سے اکثر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو وہ خود اٹھا سکیں. میں چاہتا ہوں آج ایک مثال آپ کے سامنے ایک اور سوال کی رکھوں اور مجھے بتائیے گا کیا یہ بحث کوئی ریلیونٹ بحث ہے. ہمارے ہاں علم کلام کی جو روایت ہے، عقائد کے علم کی، اس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا اللہ میاں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے تو جو بات بتائی ہم اس پر ایمان لے بھی آئیں لیکن یہ امکان تو باقی رہتا ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے پیغمبر سے بھی سچ کہا. کیونکہ کوئی عقل والا یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہو، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ بتائیے گا مجھے کیا یہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ کا دین کس طرح پیش کرنا ہے اور لوگوں سے کیا توقع ہے کہ وہ کیسے مانیں گے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں بنیادی ہدایت رکھ دی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت سامنے آتی ہے تو اگر کسی نے اس چراغ کو روشن رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلایا تھا تو وہی اس روشنی سے بھی استفادہ کرتا ہے. ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں کہ یہ تو حقیقت میں نور علی نور ہوتا ہے. آپ نے اس روشنی کو زندہ رکھا ہے تو آپ اس روشنی کو بھی پالیں گے. اگر وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں دی ہے اس کی آپ نے قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے آپ پیغمبروں کی بات کو بھی سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو قبول کریں گے. تو یہ بنیادی بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کا تصور کرتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اس امکان کو مان لیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک تصور کیا گیا نا. یہ میں کسی شریف النفس انسان کے بارے میں بھی قائم کرتے وقت 10 مرتبہ سوچوں گا. تو اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے تو آپ اس سے پیغمبر کو منوا کے کریں گے کیا؟
پہلے تو اللہ
حاصل کیا ہے؟ پہلے تو اس کو بتانا چاہیے کہ ذات خداوندی کے بارے میں اگر وہ کوئی مثبت رویہ رکھتا ہے تو کیا فی الواقع جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے وجود بخشا، جو سراسر خیر ہے، جس نے مجھے یہ حادثہ اخلاقی دیا جس کی بنیاد پر میں حسن و قبا میں فرق کرتا ہوں، وہ کیا جھوٹ بول دے گا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک باغ میں سیر کر رہے تھے تو وہاں دور سے دیکھا وہ گلاب کا پودا تھا، اس کے کسی پتے پر کسی پرندے نے بیٹ کی تھی سرخ رنگ کی. تو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ پھول ہے، یہ پتی ہے اس کی. تو آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی ہم پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتے؟
کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جو حصے جمالیات دی ہے اس حصے جمالیات کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں، اس کی قدرت، اس کے علم کا ظہور دیکھیں، اس کی حکمت کا ظہور دیکھیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے یہ طریقے درست ہی نہیں ہیں. آپ پر ذمہ داری کس نے ڈالی ہے کہ آپ اس طرح کے پست ذوق لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو منوانے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے کہ آپ متنبہ کریں، خبردار کریں، اللہ کی عنایتوں کی طرف توجہ دلائیں، اس کائنات کی طرف توجہ دلائیں، اس میں کار فرما حکمت کی طرف توجہ دلائیں. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز منطقی استدلال سے منوانی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا ہے. اس لیے پیغمبر اس طرح کے منطقی استدلال کے بیروح طریقے کبھی اختیار نہیں کرتے. وہ ہمیشہ انذار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے جگا دینا انسان کو، اور اس کے لیے اس عقل کو بیدار کرتے ہیں کہ جو حسن و قبا میں فرق کرتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اس کو دین کی دعوت کا صحیح طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی بحثوں سے لوگ حظ اٹھاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہم کسی دوسرے کو چت کر دیں گے، اس میں آدمی سے گریز کر کے اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی بحث کسی شعر کے بارے میں کوئی کرنا شروع کر دے گا تو کیا پھر اس کے بعد آپ لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ آئیے میں منطقی طور پر تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ شعر وزن میں ہے؟ اس کے لیے خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی قرآن میں، کہ ہم اس ذوق کو بیدار کریں۔ یعنی ایک انسان اگر اس حد تک پس ذوق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر پہلے یہ ذوق بیدار کرنا چاہیے۔ یہ بیدار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی جو فارسی کے شاعر نے بیان کی ہے کہ میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ورق دفتری اس معرفت کردگار، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار۔ یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ معرفت کردگار، یہ اس کے بنانے والے کی معرفت انسان کو بخشتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا، اور انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ قرآن مجید میں آپ دسیوں مقامات پر دیکھتے ہیں کوئی منطقی نتیجہ نکالے بغیر یہ بتایا جاتا ہے، اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، یہ سامنے تمہارے ایک اونٹ کھڑا ہے، دیکھو اس کی خلقت میں کیا کار فرمائی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں پر ایک نگاہ کر کے دیکھو۔ اس طرح انسان کے اندر تدبر کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، یہ ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ انسان خود نکالے گا۔
ٹھیک،
تو اس میں تو خدا نے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کٹھجتی پر اترا ہوا ہے، وہ ایسے استدلالات کرتا ہے، تو اس جہالت سے اعراض کر لینا چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھ خواہ بخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جیسے آپ الجھیں گے کسی کو شفا تو اس سے کیا ہونی ہے، البتہ خود آپ کے لیے دین، دین کی ہدایت ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ریاضیاتی ہی چیز بن کے رہ جائے گی۔ تو انسان کو بیدار کرنا، انسان کے فہم کو بیدار کرنا، انسان کے شعور کو بیدار کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، بس ان سے اب صرف نظر کر لینا چاہیے۔
ٹھیک، اچھا، ہم سب ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، آپ بار بار یہ فرماتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے، فطری سادہ استدلال ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ استدلال، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ میتھڈالوجی عام لوگوں کے لیے تو بڑی مفید ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ صحرائی ہے، کوئی مرد کوہستانی ہے، وہ تو سن سمجھ لے گا پہاڑ کیسے بنے، درخت پتے، چرند پرند، لیکن ایک منطق کا پس منظر رکھنے والا، ایک فلسفے کا پس منظر رکھنے والا، ایک سائنس کا پس منظر رکھنے والا، اگر ان کے میدان میں اتر کے ان کو آپ شکست نہیں دیتے ہیں دینی استدلال سے، تو اس وقت تک تو وہ قائل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے اصولیین نے وہ جو پورا علم کلام مرتب کیا ہے، وہ اصل میں پورا ایک منطقی نظام کھڑا ہوا تھا، اس کا رد کیا اس کے اندر جا کے۔
یہ دین کی دعوت میں فتح و شکست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو لفظ ہی دین کی دعوت کے لیے اجنبی لفظ ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بیروح مناظرے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجھانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں، یہ اسی ذہنیت سے آئے ہیں۔
اچھا،
آپ کے لیے فتح و شکست ہے دین؟ دین ایک دردمندانہ دعوت ہے، خلوص کی دعوت ہے۔ پیغمبر دیکھ کے آ گیا ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو اپنا دل نکال کر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ کیا خوبصورت اسالیب رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں کہ تم آگ کے گڑے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ دردمندی، یہ خلوص ہے جس کی طرف جانا ہے۔ تو جو لوگ منطق میں، فلسفے میں اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ان کے اس الجھنے کی غلطی واضح کی جائے۔
اچھا،
انہیں پہلے وہاں سے نکالا جائے، ان سے کہا جائے فطرت کی شرح پر آؤ، خدا نے تمہارے اندر جو شعور اور احساس دیا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی جو عقل عام ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بیدار کرو۔ یعنی وہ ایک ایسی الجھن میں جا پڑے ہیں، آپ اسی الجھن میں خود بھی چلے گئے۔ یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا، اب ہم نے بھی اپنی بربادی کا اہتمام کر لیا، تو اس کی کیا ضرورت؟ یہ کوئی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں فتح و شکست کی ذہنیت اسے نکل جانا چاہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی وہ فطرت جو اللہ نے اس کو دی ہے، صرف اس کو بیدار کریں. دین کی دعوت میں اصل الاصول یہی ہے، اور قرآن مجید نے یہی سمجھایا ہے ہمیں، یہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری منطقی سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدذوقی ہے. اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے انسان کی فطرت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے، اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے. تو پیغمبروں کی دعوت کے طریقے ہی کی پیروی کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ریاضیاتی اور منطقی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، تو یہ بجائے خود ایک مرض ہے، اس سے نکالنا چاہیے. اور یہ بتانا چاہیے کہ استدلال کے صحیح طریقے کیا ہیں. استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس دعوے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو ہم کسی معمل اور لیبارٹری میں لے آئیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے نکال کے دکھا دیں گے. نہیں، ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یہ کائنات، انسان کا وجود، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت کا ظہور، یہ جو غیر معمولی معنویت ہے، یہ ایک سلیم الفطرت انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. جیسے ہی اس کے اندر یہ ایک مثبت احساس پیدا ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد خالق کیا ہے، خالق کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبروں کا اہتمام کیا ہے. پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا تعارف کرانا چاہیے. تو کیا پیغمبروں نے جس خدا کا تعارف کرایا ہے وہ ایسا ہی خدا ہے کہ جس پر چاہے ظلم کر دے، جب چاہے جھوٹ بول دے؟ معاذ اللہ، ہمیں یہ جو احساس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سراسر خیر ہے. یہ حسن اور قبح کا، یہ خیر اور شر کا جو شعور ہمارے اندر دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں، اور دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں، وہ فیصلہ کر سکیں. تو میں تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی اگر یہ مقدمہ قائم کروں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے، تو 1000 بار سوچوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک ایسے خالق کا تصور کروں کہ جو خالق ہے، من میں حقیقی ہے، مجھے حسن کا شعور دینے والا ہے، میرے اندر اخلاق کا احساس پیدا کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے.
ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کیا. چند ہمارے پاس سیکنڈ باقی ہیں، ایک سوال میں لے لیتا ہوں. ایک فقہی سوال ہے، عام لوگوں کی روزمرہ روٹین کا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کے پاس حد نصاب کے برابر مال پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے. مستقبل کا اندیشہ یہ ہے کہ کچھ عرصے تک ان کی آمدن نہیں ہے، تو اخراجات کیسے ادا کریں گے؟ تو کیا ایسے موقع پہ زکوٰۃ کو ایگزمپٹ کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟
دیکھیے، جس وقت آدمی خود زکوٰۃ کا مستحق ہو کر رہ جائے، تو اس وقت اس کے اوپر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. وہ اس مال کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے. آپ کے پاس اپنے ذرائع موجود ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینے کا اہتمام کیا ہے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بچت موجود ہے، تو پھر فراخ دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کیا نصاب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حکومت وصول کرنے آئے گی تو وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں استثناء دے گی، آپ کے حالات کو دیکھے گی، اور بندہ خود بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ بڑی دیانتداری سے کرنا چاہیے کہ میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں تو میں اگر اب کچھ خرچ کروں گا تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ ہی کو بھوکا رکھوں گا. تاہم اس میں بھی ایک راستہ موجود ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جس پروردگار نے مجھے رزق دیا ہے، میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ کرتا ہوں، ممکن ہے اسی کے میرے لیے دروازہ کھل جائے. تو دونوں پہلو ملحوظ رہنے چاہیے، لیکن یہ فیصلہ اس آدمی کو کرنا چاہیے.
ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ پیر سے جمعہ خصوصی سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر حاضر خدمت تھے غامدی صاحب. کل دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.